बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। इसीलिए अल्लाह वाले सूफिया इकराम अपनी दरसगाहों में, अपनी खानकाहों में और अपनी मजलिसों में आने वालों को बेनफसी की तालीम देते हैं, इखलास व लिल्लाहियत का दर्स अता करते हैं, अपने अमलो किरदार से भी, अपने कौलो फेल से भी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जिक्र फरमाता है नफ्स के हवाले से, एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लवामा, एक है नफ्स मुतमईना। नफ्स अम्मारा क्या है? जब नफ्स इंसान को गुनाहों पे उभारे, मासियत के इर्तिकाब पर बरंगेख्ता करे, गुनाहों से लुत्फ अंदोजी की तरगीब दिलाए, तो ऐसे नफ्स को कुरान नफ्स अम्मारा कहता है, इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। जब यह नफ्स बुराई करता है तो इसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है, इंसान को गुनाहों पे उभारता है तो इसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है। लेकिन जब यह नफ्स इंसान को उसकी मासियत पर उसे हदफे मलामत बनाता है, लानतान करता है, तो उसे नफ्स लवामा कहा जाता है। जब यह नफ्स ईमान और अमले सालेह का पैकरे नूर बन जाता है, यह नफ्स जब अजमत और सरबुलंदी का मजहरे कामिल हो जाता है, तो आइए कुरान पाक क्या फरमाता है। तसव्वुफ की बुनियाद परवरदिगार आलम फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ऐ इत्मीनान वाली जान, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमईना, ओ ऑनरेबल सोल, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, इर्जिई इला रब्बिक, लौट जा अपने रब की तरफ। जब बंदे मोमिन जो ईमान और पैकर अमले सालेह का पैकर नूर है, जब उसका विसाल होता है, उसकी रूह कब्ज़े उसके जिस्म फानी से निकलने लगती है, मौत का वक्त करीब है, मौत दहलीज पे खड़ी है, तो फिर फरिश्ते पुकार कर कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ऐ मोमिन की इत्मीनान वाली जान, लौट जा अपने रब की तरफ, रिटर्न टू योर लॉर्ड, लौट जा अपने रब की तरफ, इर्जिई इला रब्बिक राजियतन मर्दिया, इस हाल में लौट जा कि तू तेरे रब से राजी है और तेरा रब तुझसे राजी है। रिटर्न टू योर लॉर्ड वेल प्लीज विद अल्लाह एंड अल्लाह इज वेल प्लीज विद यू, फदखुली फी इबादी, और मेरे पाक बंदों में आ जा। तो पाक बंदे कौन है? अंबिया और मुरसलीन है। पाक बंदे कौन है? खुलफाए राशिदीन है। पाक बंदे कौन है? अंसार और मुहाजरीन है। पाक बंदे कौन है? अइमा मुस्तईदीन है। पाक बंदे कौन है? औस है, बंदा नवाज है, हाशम पीर है, तवक्कुल मस्तान है। ये सब अल्लाह के पाकीजा बंदे हैं। तो कयामत में उन्हें बशारत
दी जाएगी कि जिन्होंने ईमान और अमले साले से अपनी रूह को पाकीजा किया है, इबादी, ए नफ्स, ए इत्मीनान वाली जान, ए मोमिन की रूह, मेरे पाकीजा बंदों की मजलिस में आ जा। और आलमी सूफी सेंटर का यही पैगाम है कि हम पाकीजा बंदों की सोहबत में बैठे।
फद खुली फी इबादी, मेरी पाकीजा बंदों में आ जा, वद खुली जन्नती, और मेरे जन्नत में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इस मौके पर मुझे इमाम आजम याद आते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी वजह से हमें सुन्नी हनफी कहा जाता है, जिनकी हम तकलीद करते हैं मसाइल में। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब गुस्ल के लिए निकाला गया, तो गसाल गुस्ल देने वाले बुजुर्ग अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब इमाम आजम को तख्ते पे लिटाया गया, तो उनकी पेशानी पे लिखा दस्ते कुदरत ने, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ऐ इत्मीनान वाली जान, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, इर्जिई इला रब्बिक राजियतन मर्दिया। इमाम आजम की पेशानी पे लिखा था, तो गोया इमाम आजम दुनिया में जाने से पहले अपनी हयात और ममात से दर्स दे गए कि इमाम आजम की तकलीद करने वाले भी इंशाल्लाह जन्नती हैं, इमाम आजम की पैरवी करने वाले भी इंशाल्लाह नाकाम न रहेंगे, इमाम आजम के मसाइल में तकलीद करने वाले भी मसलक हक पर हैं, मसलक हक पर हैं। और फिर गसाल कहते हैं कि उनके दाहने हाथ पे लिखा था कुरान पाक की आयत, उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून, जन्नत में दाखिल हो जाओ उन नेकियों की वजह से जो तुमने दुनिया में किया है। और बाएं हाथ पे लिखा था युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, उनका परवरदिगार उन्हें बशारत देता है रहमत की, रजा की, रजा इलाही की, रिजवान की, जन्नत की। तो गोया इमाम आजम अबू हनीफा अपने दोनों हाथों पर दुनिया ही में जन्नत की सनद लेकर तशरीफ ले जा रहे हैं, और अपने मानने वाले मुकल्लिदीन को दर्श दे रहे हैं कि इमाम आजम के मसलक पे चलने वाले मसलक के हक बनाए। तो जो अल्लाह के पाकीजा बंदे होते हैं, उनकी शान यह होती है کہ سبحان اللہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جلوہ لوگوں کو اپنے بندوں کو دکھا دیتا ہے. یہ صوفیاء کرام ہیں, یہ اولیاء کرام ہیں. بڑی پیاری بات کہی کہنے والے نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ کالج سے نہ کتابوں سے, نہ کالج کدھر سے پیدا. ارے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. لاکھ سیمینار کر لیں, لاکھ سمپوزیم کر لیں, لاکھ لائبریریاں سجا لیں, لاکھ کتابوں کی ورق گردانی کریں, لاکھ اجلاس منعقد کریں, لاکھ اجتماعات منعقد کریں, جب تک اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف نہیں ملے گا, ایمان کا ذائقہ بھی نہیں ملے گا, ایمان کی چاشنی بھی نہیں ملے گی. تو امام اعظم ابو حنیفہ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی روشنی میں نفس مطمئنہ, تو جب انسان ایمان و عمل صالح کا پیکر نور بن جاتا ہے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں, اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. حضرات محترم, عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے حضور کے چچا حضرت عباس, ان کے فرزند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے حضور کے چچا کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جن کے لیے حضور نے تفسیر, علم, حکمت, فقہ کی دعا فرمائی تھی, اس لیے امت انہیں حبر الامہ کہتی ہے. امت کے سب سے بڑے عالم حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا, لوگوں نے جنازہ کی نماز پڑھی اور کفن دفن کا انتظام کیا, قبر پر ان کی مٹی برابر کی جانے لگی تو قبر سے آواز آ رہی تھی, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے اطمینان والی جان لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو تیرے رب سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے. اور حضرت غنیۃ الطالبین میں بزرگوں کی اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ تصوف کامل کسے کہتے ہیں, مجاہدہ کامل کسے کہتے ہیں, مجاہدہ. میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل, میں نے سوچا یہ اس پروگرام کے حوالے سے میں نے کل ہی لکھا. حضروی صاحب سے فون پہ رابطہ کیا, ملاقات نہیں ہوئی, وہ بڑے مصروف تھے. اللہ ان کو ہم سب کو مصروفی رکھے, ہمیں بیکار نہ رکھے. مسلمان بیکار نہیں رہتا ہے, بیکار ہو جائے تو لیزی ہو جائے گا, اور اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان لیزی ہو بیکار ہو, ریسپانسبل بنے, ایکٹیو رہے اور اچھا کام کرتا. تو میں نے ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی کہ اس عالمی صوفی سینٹر کے حوالے سے میں چھوٹا سا ایک آرٹیکل دیتا ہوں, اخبار میں آپ بھیج دیجئے, آج کے جلسے کا اعلان بھی کر دیجئے. بل میں نے بھیجا ہے, کوشش کی ہے, انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آج کل میں آ جائے. میں نے اس میں محاسبہ, مراقبہ, تفکر, تدبر, یہ جو ٹیکنیکل ورڈز ہیں علم تصوف کے, ان ٹیکنیکل ورڈز کے بارے میں, ان اصطلاحی کلمات کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی معلومات فراہم کی ہے. تو مجاہدہ کامل, تصوف کامل کسے کہتے ہیں, غنیۃ الطالبین میں بزرگان دین کی اقوال منقول ہیں کہ سالک تصوف کی راہ میں چلنے والا طالبان حق سالکان حق, راہ تصوف کے مسافر, ان کے لیے چار باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے. چار باتیں, چار اوصاف ان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے, تبھی وہ تصوف کامل اور مجاہد کامل حاصل کر سکتے ہیں. پہلی بات, وہ خدا کی معرفت حاصل کریں. دوسری بات, دشمن خدا ابلیس کی بھی معرفت حاصل کریں, یعنی اس کی پہچان حاصل کریں. خدا کی معرفت, دشمن خدا ابلیس کی پہچان. تیسری بات, ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اس کا نفس اسے ہمیشہ برائیوں کی طرف اکساتا رہے گا, اس بات کو ہمیشہ خیال میں رکھیں. اور چوتھی بات, جو عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں تو اسے کہتے ہیں مجاہدہ, اور اس کے ذریعے سے مجاہدہ کامل حاصل ہوتا ہے. اور حضرت بندہ نواز رحمت اللہ تعالی کا قول میں نے روح تصوف میں پڑھا, سبحان اللہ ماشاء اللہ, وہ کتنی پیاری بات ہے, اگر اس پہ غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی سانسوں کو انسان کے جسم فانی میں محدود کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی, ہماری زندگی کی سانسوں کو, زندگی کی سانسوں کی تعداد کو, کہ کس کی کتنی سانسوں کی تعداد ہے, 60 برس کی ہے, 100 برس کی ہے, 50 برس کی ہے, 20 برس کی ہے, تو زندگی کی سانسوں کی تعداد کو اللہ نے جسم فانی میں انسان کے رکھ دیا ہے, محدود کر دیا ہے. اس لیے کسی بھی سانس میں, کسی بھی دم میں یاد الہی سے غافل نہ ہو جانا کہ کب دم اکھڑ جائے, کب دم نکل جائے. ہم کہتے ہیں دم اکھڑ گیا، دم نکل گیا، دم واپسی، تو فرماتے ہیں غافل از احتیاط نفس ایک نفس مباش، غافل از احتیاط نفس ایک نفس مباش، شاید کہ ہمیں نفس نفس واپسی بود، ایک دم اور ایک سانس اور ایک نفس کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہ رہنا، بہت ممکن ہے کہ یہ سانس جو بھی اندر گئی ہے وہی آخر ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ پروردگار عالم صوفیاء اکرام اولیاء اکرام کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز ظاہری و باطنی سے اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو مالا مال فرمائے، رب العالمین سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام عمل و کردار کے ذریعے سے ہمیں بڑے شہروں میں جیسے بنگلور، بنگلور جیسے میٹروپولیٹن سٹیز میں جہاں کاسموپولیٹن کلچر ہے وہاں ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ہماری صفوں میں بڑی نااتفاقی ہے، آج تو انٹرنیٹ سے بڑی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں بھیا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ لوگ فقہ کا انکار کرتے ہیں، تو عجیب و غریب ماحول ہے، بڑی بیراہ روی ہے۔ تو ایسی جگہوں پر خاص کر ہمیں صوفیاء اکرام کی یہ پاکیزہ تعلیمات کو پیارے انداز میں، مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں، کنسٹرکٹیو انداز میں عام و تام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں عالمی صوفی سینٹر کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے درمیان اس وقت کھڑا کر دیا، خطاب کرنے کا موقع دیا۔ میں نا اہل ہوں، ہیچ مدان ہوں، تاہم میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی معلومات علمی کی روشنی میں اپنے بساط و صلاحیت کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی نگاہ کرم سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج، مبعوث فرما انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے اور رازدار بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو پاک و صاف اور طاہر کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انا احبکم الی و اقربکم منی مجلس یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ میرے آقا رسول اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجلس میں بیٹھنے کے اعتبار سے میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اونچا ہوگا، سب سے اچھا ہوگا۔ اس کے برعکس جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ شخص میری محفل سے دور ہوگا، بہت دور ہوگا، اور میری محبت سے بھی دور ہوگا۔ اور آگے فرمائیں، وہ قوم ہے جو ناپسندہ ہیں، جن کے بارے میں ارشاد فرمائیں، تین چیزیں ارشاد فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پہلا تو وہ شخص جو بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوگا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ باتونی یا گپ باز جس کو کہیں گے، یا بڑھائی کرنے والا، اور نمبر دو اونچی آواز میں بولنے والا، اور نمبر تین تکبر کرنے والا۔ آپ کے سامنے ایک کلام پر کی ایک تلاوت میں نے ابھی تلاوت کی، اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چند باتیں تصوف سے متعلق آپ کے سامنے پیش رکھیں۔ میں جیسے کہ آپ کے سامنے جناب سلیم صاحب ہزاروی صاحب نے پیش کیا کہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں اور نہ کوئی مقرر ہوں، ایک ادنا سا سرکار کا سپاہی ہوں اور سرکاری ملازم ہوں، لیکن یہ میں فرض سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، جو سمجھ دی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ استعمال کرے. اب اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک تو آیت آپ کے سامنے پیش کی اور ایک حدیث یہ پیش کی. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے تھوڑا سا غور کر کے کہ آپ کو تو یہ ہرگز مقصود نہیں کہ تصوف کے بارے میں آپ کو کچھ بیان دیں یا کچھ آپ کو تقریر کریں یا لیکچر دیں. چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اور آج جو ہم دور سے گزر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی قبلہ نے عرض فرمایا کہ ہماری صفیں بٹی ہوئی ہیں, ہم لوگ محاذ آرائی ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے, ہمیں باہر کے دشمن کی ختم ضرورت نہیں ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے اور آج کے دور میں تصوف ہماری کیا مدد کر سکتا ہے اور تصوف کے سہارے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, مختصر سے چند اپنے خیالات میں یہاں پر پیش کروں گا. اور اس کے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں جو اراکین ہیں اس عالم صوفی سینٹر کے, یا جو اس کے منتظمین ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کام ہے, بہت اونچا کام ہے, بہت اعلیٰ کام ہے. بہت ضرورت یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور دو لوگوں تک پہنچایا جائے. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, بہت سارے لوگوں کو شکایتیں ہیں اور بہت سارے اس کے خلاف جو ہے تو تحریکیں ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا پورا ماحول پرا گندا ہے, ہر کوئی صوفی اعظم کو نام رکھتا ہے, مقتصنی کرتا ہے, یہاں تک کہ بولتے ہیں کہ جو ہماری پذیرائی ہے, جو ہماری جو آج کی حالت ہے, اس کے محض ذمہ دار صوفی حضرات ہے, یہ صوفی موومنٹ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے دوسرے کو بتانا ہے. اب آج کی مثال دیکھیے, آج ہم جو آج یہاں پر حاضر ہیں, یہ ہم لوگ چھوٹی سی محفل ہے, اللہ محفل کو مبارک کرے, قبول کرے, نورانی محفل ہے, گنے چنے لوگ ہیں لیکن سب کے چہرے پر نور ہے, اللہ ان کو قبول کرے, ان کے درجے بلند کرے. ورنہ آج یہ حال ہے کہ جو اجتماع ہوتا ہے وہاں پہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. اگر میں غلط کروں تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ لے کے بتائیے آپ, کتنے اجتماع ہوتے ہیں آج, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگ دیوانہ وار ادھر جا رہے ہیں. آج ہم کو غور کرنے کا مقام ہے, اس کو سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جو صوفیزم, جو صوفی کرام جن کے بدولت ہم لوگ آج یہاں پر ہیں, اسلام سارے عزم میں پھیلا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین عرض پاک سے نکل کر, عرب سے نکل کر جو عجب میں پھیلا ہے, پوری دنیا کے دو تین حصے سے زیادہ پر پھیلا ہے, تو محض بزرگ جن کے لطف و کرم سے, ان کی کوششوں سے, ان کی کاوشوں سے پھیلا ہے. آج یہ کیوں حالت ہے ہماری کہ ہم اس قدر قلیل تعداد میں, اس پہ غور سے فکر کرنے کی ضرورت ہے. کئی وجوہات ہے, آپ کو پہلے میں نے ایسا کیا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں کہ کچھ آپ کو, لیکن سب لوگ جان رہے ہیں, اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, خاص طور سے جو ہمارے رہنما ہیں, جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو ہمارے مرشد گرامی ہیں, جو ہمارے اکابر ہیں, جو تصوف کے, ان کو زیادہ, ان کے اللہ نے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری دی ہے, تو ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ چیز میں عرض کر رہا تھا. اب اس کے بعد میں نے جو سوچا ہے کہ تصوف کے بارے میں زیادہ زیادہ بولنے کی خاص ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تصوف ہر کوئی جان رہا ہے, سمجھ رہا ہے, لیکن یہ تصوف کیا ہے مختصر سے سمجھ لیں, کیونکہ آج کے دور میں ہم لوگ دور ہو گئے ہیں. تصوف ہمارے اندر ہے. ابھی قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے, اس کو ترجمہ ہم نے پیش کیا, ہم نے بتایا ہے, اس سے بھی ہم انشاءاللہ اس کو کوریلیٹ کریں گے. اور ایک حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے, میں نے پیش کی ہے, اس کا بھی ہم لوگ حوالہ لیتے ہوئے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی, مختصر سے بات کریں گے, جاذب بات کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل پیرا ہو اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو سمجھ دے اور ہم کو جو ہے تو توفیق دے اس قابل بنا, اور ہم کو جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک راستے پر چلنے کی توفیق دے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلا آیا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میرے بعد جو خود بخیام 72 فرقے ہو جائیں گے, مستند حدیث ہے, یہ سب کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن اس میں صرف ایک فرقہ جو ہے تو ناجی ہوگا, جو نجات والا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے تو اس پہ فضل ہوگا, رحم کرم ہوگا, اور وہی جو فرقہ ہوگا جنتی ہوگا. تو ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ وہ فرقہ کون. ہر کوئی بولتا ہے کہ میرا فرقہ, میری جماعت وہی ہے, وہی فرقہ ہے, وہی بولتا ہے کہ میرا ہی جنتی ہے. ہر کوئی دعوے پیش کرتا ہے, دلیل پیش کرتا ہے, حتیٰ کہ مار پیٹ ہوتے ہیں, تلوار سے خونا خون ہو جاتی ہے. تو یہ بات, اس کو زیادہ ہم لوگ جو نہ کرتے ہوئے, آج میں صرف ایک ہی بات سوچا ہوں کہ جو حدیث شریف کا حوالہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا, ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ شخص حضور کے بہت قریب ہوگا جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوں گے. تو سب سے اخلاق اونچے ہونے کا مطلب کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم سوچیں گے. اور ایک دو حدیث شریف انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں, اور اس کے بعد پھر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں شروع ہوا تھا اور آج کیوں اس حالت میں پہنچ گیا. اب جیسے آپ کو ابھی سنا بولے تو طالبین کے حوالے سے اگر ہم اس کی چھوٹی سی شرح یا ڈیفینیشن اگر کریں گے تصوف یا صوفی کس کو کہتے ہیں, تو صرف ایک سمپل سی ایک لائن یا ڈیڑھ لائن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بقول حضور غوث پاک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق, غور فرمائیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا تصوف ہے. کتنی گہری بات ہے, کتنی جاذب بات ہے, اس کے اندر سارا سما گیا ہے. اس کو ہم غور کریں, سمجھے, یہی اصل تصوف ہے. اب اس کے آج کی کئی شاخیں ہیں, کئی اس کے جو ہے تو برانچ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, کئی سلسلے ہیں, ہر ایک اپنے سے اپنے سلسلے چلتا ہے, لیکن اس کو ہم لوگ اتنے تفصیل پہ نہیں جاتے. پہلے ہم لوگ اتنا سمجھے, اتنا ہم سمجھے پھر آگے جا سکتے ہیں. اس کے ذکر اوصاف ہیں, اس کے لیے بڑے بڑے چلا کشی ہے, اور ابھی ہم کو اس کو ضرورت نہیں, صرف اتنا سمجھے. اگر یہ سمجھ گئے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ تصوف کیا. بہت سادی سی بات ہے, مطلب اس کا الفاظ دیگر, اگر ہم ہمارے اخلاق اچھے کر لیں تو ہم صوفی بن سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, بالکل سیدھی سی بات ہے. اور صوفی کا جو مرکز ہوتا ہے وہ محبت ہے, عشق ہے, عشق خدا بندی ہے, عشق حقیقی ہے. اللہ سے, اللہ کے بندوں سے اگر عشق کرنا ہم سیکھ جائیں تو سارے یہ فساد, یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی سی جو ڈیفینیشن ہے, چوسا جو اس کا وہ عنوان ہے آپ سے پیش کیا. اب اس کے بعد اگر ہم غور کریں کہ بھائی یہ تصوف جو ہے تو شروع کیوں ہوا, ضروری ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی حضور کے زمانے میں تو کوئی صوفی تھا نہیں, آج کو سب بھاگ کے جتنے گزارے دن تو بتائے کہ کوئی حضور کے زمانے کے ہیں. جو میرے جد اعلیٰ ہیں حضرت سانگ سلطان مشکل صاحب رحمتہ اللہ علیہ, آج سے 500-600 سال پہلے پردہ فرما چکے ہیں. آپ کا سلسلہ ڈائریکٹ جا کے جو ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے. ایسے بزرگ اگر وہ صوفی چلتے, لوگ یہ بولتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ نے تو حضور کو دیکھا نہیں تھا. پھر یہ کہاں سے آ گیا, صوفیزم کہاں سے آ گیا, یہ تصوف کہاں سے آ گیا, صوفی کہاں سے آ گیا, اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت کا آپ نے پیش کیا, اس کا ہم انشاءاللہ اور تفصیل میں جائیں گے اور ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو تصوف ہے قرآن سے ہی ثابت ہے. لیکن تھوڑا سا نقطہ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے, باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تصوف جو صوفی ہے حضور کے زمانے میں کیوں نظر نہیں آتے تھے, کیوں دکھائی نہیں دیتے تھے, اور بعد کے زمانے میں کیوں دکھائی دیتے ہیں. جہاں وہاں درگاہیں دکھتی ہیں, جہاں وہاں بزرگان دین ملتے ہیں, جہاں جہاں صوفی کرام دکھتے ہیں, تو کیوں, آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ بہت کم لوگوں نے غور کیا ہوگا, اور غالباً کیا بھی ہوگا تو دوسرے کو نہیں کہا ہوگا, ڈیفینیٹلی نہیں کہا ہوگا. اگر کرتے تو یہاں ہم مجموعہ بہت ہوتا, کیونکہ ہم لوگ سمجھنے لگے کہ ہم غلطی پر ہیں. ارے چھوڑو یہ پرانا ہے, آج ہم دوسرے جگہ چلے جائیں کہ وہ بہت کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے, ہم کو صوفیزم تصوف اس کا سہارا لینا ہے, کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں, شریعت طریقت دونوں چیزیں ہیں, روحانیت معرفت یہ سب کا مجموعہ ہے. اب آپ کے سامنے اور دو چھوٹی دو حدیثیں میں پیش کرنا چاہوں گا, جس سے معلوم ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہاں میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے, معذرت چاہتا ہوں. صرف کچھ میں میرے خیال پیش کرنا چاہ رہا ہوں حدیث کی اور اللہ کرم کی روشنی میں. اب دو حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ الا بحضور القلب. کیا فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب, کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں. سب کا یقین ہے, حدیث کامل ہے, مستند حدیث ہے, اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, لا تقبل صلاۃ بطہور, لا تقبل صلاۃ بطہور بطہوری, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں. دونوں حدیث صحیح ہیں, دونوں حدیث مستند ہیں, اپنی جگہ دونوں حدیث بالکل پختہ صحیح ہے, کامل ہیں. اب دیکھیے بہت قابل غور ہے, مزے کی بات ہے, کوئی ایک حدیث کو پکڑتا ہے, کوئی دوسرے حدیث کو پکڑتا ہے, کوئی لوگ دونوں حدیث کو نہیں پکڑتے. بہت کم لوگ ملیں گے جو دونوں حدیث کو پکڑیں گے, عمل کریں گے, اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اور یہی وجہ ہے جو ہمارے بزرگان دین تھے جو دونوں حدیث کے پابند تھے اور وہی کامل صوفی تھے. آج کے دور میں کتنے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں, جب ہم بہت چھوٹے تھے, ایک بچپنے کا واقعہ یاد آ گیا مجھے, میں سمجھتا شاید 65-66 کا واقعہ ہوں گا. میرے ایک دوست تھے, مصطفیٰ نام تھا ان کا, ہم عمر تھے, وہ اسکول میں نہیں جاتے, تاجر کے بیٹے تھے وہ, ہم اسکول میں جاتے ساتھ, آٹھویں میں شاید پڑھتے ہوں گے. تو ایک مرتبہ میرے دوست مصطفیٰ جو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں ہمارے مرشد آئے ہیں, بولے آپ سے ملنا چاہیں گے. میں نے کہا ضرور ملیں گے. میں نے کہا نماز کو تو روز آتے ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ, ہم لوگ فجر سے شاید برابر شاید 10-12 سال کی عمر ہوں گی, برابر 5 بجے نماز کو جاتے تھے. ہم نے آج ملیں گے کل ملیں گے, لیکن ایک دن بھی ان کے مرشد صاحب سے ملاقات نہیں. یہ بہت قابل غور بات ہے, بہت قابل غور بات ہے. اور آج سے کب کی میں سمجھتا ہوں شاید لگ بھگ 38 سال سے پرانی بات ہے. آج تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا آگے. اس کے بعد سے کیونکہ ہم سرکاری نوکری میں رہے زیادہ وقت نہیں دے پائے, اللہ سے انشاءاللہ فارغ کریں گے وقت دیں گے انشاءاللہ. تو وہ میرے دوست مصطفیٰ نے کہا کہ چلیے ہم لوگ مصطفیٰ ملیں. تو میں نے کبھی نماز ملیں گے آج نہیں کل ملیں گے تو ضرور آئیں گے. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے جو مرشد ہیں بولے گھر پہ ملاقات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے ملیں گے, لیکن میں نے کبھی ایک آدھ تو مسجد میں. تو پھر انہوں نے کیا کہا آپ حیرت کریں گے کہ بولے میرے مرشد کام ہی میں بولے وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں. بولے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, وہ تو بولے دل سے نماز پڑھتا. آپ بتائیے کہ یہ کون سی دونوں حدیث کی اس پر اس میں ثابت ہوتا ہے, اور کون دل سے نماز پڑھتا ہے؟ شریعت یہ بولتی ہے کہ آپ کا ارکان ضروری ہیں, طہارت جس کا فاؤنڈیشن ہے, اور جو پوری شریعت کی بنیاد ہے وہ پہلی حدیث پر ہے. جو پوری جو نماز کے ارکان ہیں جس سے ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے, اس کے بعد سارے ارکان آتے ہیں, فرائض سنن واجبات سب اس کے بعد آتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حدیث ایک ہے کہ جس میں حضور خلق کی بات کی گئی ہے وہ ایک حصہ ہے, لیکن اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو حضور کی حضور قلب جو ہے تو آپ کو حاصل ہونا چاہیے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں, آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ مرتبہ ہے احسان کا. اتنے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے, بہت کو لوگ نصیب ہوتا ہے. اس کے بعد کا درجہ ہے کہ کم سے کم یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ احسان کا درجہ ہے. تو یہ حدیث سب متعلق ہے کہ حضور قلبی جس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں, لیکن یہ شریعت اس کی پابند نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصا کسی کو خشوع و خضوع نہیں مل رہا ہے تو ہرگز ہرگز شریعت یہ نہیں کہے گی کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ نے نماز نہیں ادا کی. نعوذ باللہ آپ مسلمان نہیں ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں, آپ نمازی ہیں, ماشاء اللہ نمازی ہیں آپ, اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے. لیکن شریعت کا تقاضا اپنی جگہ ہے اور طریقت کا تقاضا, صوفیت کا تقاضا اپنی جگہ ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں جب صوفی بنتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مرشد جو میرے بچپن کے دوست مصطفیٰ ایک تاجر کے بیٹے تھے, پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم ایسے مرشد سے ملنا پسند نہیں کریں گے. ہم نے ان سے مرشد سے ملا ہی نہیں, گئے نہیں, لیکن ہم کو اتنا خراب لگا تھا. جب مجھے اتنے تعجب بھی ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہوتا ایسا ہو گیا, اللہ انہیں توفیق دے کہ ہمارے جو بزرگ دین ہیں روزے نماز اور شریعت سے اتنی پابندی شدت سے نہیں کرتے جس میں جتنے دوسرے لوگ کرتے ہیں. مطلب یہ ہو گیا کہ اگر موٹا موٹا کہا جائے تو ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن, یہ دونوں کا جب مجموعہ ہوگا تو وہ صوفی ہوگا. کسی نے ظاہر لے لیا کیونکہ شریعت ظاہر کا تقاضا کرتی ہے. ظاہر جب مکمل ہوگا تو شریعت پوری ہو جائے گی. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو آپ مسلمان ہو گئے. شریعت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, لیکن دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہونا ہے, جو قبول کرنا ہے, اللہ کے صدق کی بات کی جا رہی ہے, اگر وہ نہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ کو کوئی نامسلم نہیں کہہ سکتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے چھوٹی سی بات عرض کی کہ یہ یہیں پہ تفرقہ ہو گیا. اس میں یہ ہو کہ دو گروپ پیدا ہو گئے, کسی نے صوفی کی لائن اختیار کر لی اور کہتے کہ بھائی ہم تو صوفی ہیں, ہم تو یہ اس میں نہیں جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں. اللہ بہتر جانتا کتنے رابطے ہوتے ہیں ان کے, ہوتے ہوں گے, ہوتے بھی ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے بزرگ دن گزرے ہیں جو یہاں بیٹھتے تھے اور مدینہ شریف پہ نماز پڑھتے تھے, مدینہ شریف پہ حج کرتے تھے. ایسے بھی ہے, یہاں بھی لوگوں نے دیکھا ان کو, وہاں بھی لوگوں نے دیکھا, ہمارے شہر کا واقعہ ہے. ایسے بزرگ دن گزرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتا ہے, یہ مجھے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب کا ہی ایک اور ان سے حدیثوں میں ماخوذ کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, نافل پڑھتا ہے, اتنی شدت سے پڑھتا ہے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے, اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہے, اس کا دل بن جاتا ہے. جب ولی اللہ کی یہ کیفیت ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو بولیں گے وہ پورا ہوگا, جو کریں گے پورا ہوگا, وہ بولیں گے اللہ بولیں گے. لیکن آپ کو ایسی مثال بھی ملیں گے کہ جب حضرت منصور نے ان الحق کی آواز جب لگائی تو شریعت نے بولا کہ یہ تو شرک ہو گیا اور آپ کو جو ہے تو شہید کر دیا گیا, تو وہ الگ چیز ہے, شریعت اپنی جگہ ہے. لیکن آج ہم کو یہی سمجھنا چاہیے کہ کیوں صوفیت یا تصوف شروع ہوا, تو اس کی وجہ یہ تھی جب عرب سے نکل کر عجم میں دین پھیلنے لگا, اسلام پھیلنے لگا. صحابہ کرام کے دور میں ضرورت نہیں تھی, اس لیے ضرورت نہیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک صحابی چلتا پھرتا جو ہے تو شریعت کا نمونہ تھا. آپ کو علم دین اسلام سمجھانے کی ختم ضرورت نہیں تھی, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. آپ کا ایمان ہمارے ایمان میں کوئی کمپیریزن, کوئی توازنہ متوازنہ بالکل نہیں ہے. آپ کے دور میں تصوف کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, حالانکہ اصحاب صفہ کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ وہ جو اصحاب کرام تھے وہ بھی صوفیہ کرام تھے, وہ بھی اشارہ جاتا ہے. لیکن کہنے کی بات مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صوفی کیوں نہیں دکھا. اگر آپ کو کوئی بولے تو آپ اس کو یہ ٹھوک بجا کر بول سکتے ہیں کہ آپ کے دور میں ضرورت نہیں پیش تھی, کیونکہ ہر کوئی عربی دا تھا, ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک چہرے انور کو دیکھتا تھا, آپ سے سیکھتا تھا, آپ سے سنتا تھا, اور جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کا دیدار کیا. اور اس کے بعد آپ کو علم دین اور سیکھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کو جو مل رہا ہے سینہ بہ سینہ راست مل رہا ہے, ڈائریکٹ جو آپ کو جو جنریٹر سے یا جہاں جنریٹر جنریٹر وہاں سے آپ کو کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے, تو آپ کو سیکنڈ تھرڈ فیس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ دور بدلتا گیا, دور آگے بڑھتا گیا, آتے بڑھتا گیا, خلفائے راشدین کا دور آیا, اس کے بعد سلاطین کا دور آیا, اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ اسلام اتنا پھیل گیا عرب سے نکل کر عجم سے ہوتے ہوئے پورے دنیا میں پھیل گیا. اب آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو عربی میں تھے, جو حضور اللہ کا کلام جو عربی میں تھا, تو کتنے رشینس کو سمجھا ہوگا, کتنے یورپینس کو سمجھا ہوگا, کتنے ہندوستان کے لوگوں کو سمجھا ہوگا, یا کتنے فرانس کے فرینچ کے لوگوں کو سمجھا ہوگا, یا کتنے چائنا کے لوگ. اب آپ کو بتائیے اور پھر مجھے بولیے کتنے سمجھا. اس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے جو اہل سلسلہ چلے آ رہے تھے, جو خان وادہ مبارک سے چلے آ رہے تھے, اہل بیت سے چلے آ رہے تھے, جن کو نور کا سلسلہ جاری اور ساری تھا, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشد ہدایت سے مل رہا تھا, تو وہ مبارک ہستیوں نے, ان بزرگان دین نے ایک طریقہ ایجاد کیا, ایک طریقہ فالو کیا, ایک جس کا جو ہے تو نام صوفیہ, اور تذکرہ تذکیہ نفس جو قرآن کی آیت میں جب ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ربنا وبس فیہم, یہ جو ہے تو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی, کیا فرما رہے ہیں کہ اس طرح دعا مانگو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے تم فرماتا ہے قرآن شریف میں اس کا آخری کا جو آیت جو ریلیٹڈ ہے اس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اب یہ جو آیت کا حصہ ہے بہت غور طلب ہے کہ وہ رسول جو قرآن شریف کی تلاوت فرمائے, جو قرآن شریف سکھائے, تلاوت قرآن شریف کی کرنا سکھائے, اور علم دین علم کتاب سکھائے, اور اس کے بعد حکمت سکھائے, اور اس کے بعد ان کو پاک اور صاف کرے. اب بتائیے پاک اور صاف کیسے ہوں گے, کہ صرف نماز پڑھنے سے پاک صاف ہو جائیں گے, کہ ہمارا باطن صاف ہو جائے گا جب ہم مطلب ہی نہیں سمجھ رہے, معنی نہیں سمجھ رہے ہم کہ یہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, اس کے اندر اس کی روح کیا ہے, جب ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیسے ہمارا نفس پاک ہوگا. یہ ضرورت تھی, اس لیے جو ہے تو تصوف شروعات ہوئی, اور بزرگان دین نے تزکیہ نفس کے لیے الگ الگ طریقے کے راستے اختیار کیے, اور جو لوگ حضور کی زبان نہیں سمجھتے تھے, قرآن کی زبان نہیں سمجھتے تھے, انہوں نے اپنے انداز میں, یہاں تک کہ سما کا بھی انہوں نے سہارا لیا, اور جو ہے تو لوگوں کو اپنے انداز میں انہوں نے اپنے ذکر کا مشغلہ الگ الگ جو مذاہبوں میں جو طریقے رائج تھے اس سے لے کے دین کی طرف راغب کیا, اور وہی بزرگان دین کا طفیل ہے, انہیں کا کرم ہے کہ آج جو اسلام اتنا رواں دواں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اتنے فرقوں میں, لیکن یہ ہونا بھی تھا کیونکہ حضور کی حدیث شریف تھی, اس سے ہمیں جو ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے, اور یہ ممکن ہونا ہی ہونا تھا, تو اس سے ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کے سامنے میں نے عرض کی. اب اس کے بعد جو ہے تو اس کو ہم آج کے راستے میں, آج کے دین کے راستے میں کس طرح اس کو ہم لوگ استعمال کریں گے, کیونکہ ہم لوگ تو بس ہم نے بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی, ہم لوگوں نے بڑے بڑے کرتے پہن لیے, پانچوں ٹائم ہم لوگ نماز کو جا رہے ہیں, گٹے پڑ جا رہے ہیں, اور جو ہے تو یہ حال ہے کہ حسن کون ہے وہ بھی ہمارے سے, نعوذ باللہ, آپ کو تو وہی آئے اپنے کام کر کے چلے گئے, اللہ جو ہے تو محفوظ رکھے. ایسے لوگ ہمارے لوگ ایسے ہو گئے, ہمارے بھائی ایسے ہو گئے, ان کا عقیدہ یہ ہو گیا. تو یہ جو ہے تو ضرورت یہ ہے کہ ہم کو یہ جو ان کی تعلیمات ہیں جو بزرگ دین کی, ان کو عام کرے. اور سب سے پہلے تو ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے, اخلاق کی ضرورت ہے. تو یہ ہم کو جو ہے تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے, اور ہم یہ انشاءاللہ کریں گے تو اتفاق ہوگا. اور ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث مبارک ہے, جو ایک کامیاب جو جماعت ہوگی ہم اس میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. اب اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے تو علاج ہے کہ ہم محبت کیسے کریں گے, اور ہماری جو قدرت ہے اور یہ ہماری جو اختلافات ہے کیسے دور ہوں گے. اور سب کو بلا کے بولے کہ بھائی آپ لوگ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو پھر کیوں یہ حدیث پہ آپ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ دعوت دیں, ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہو, ہمارا پیغام تصوف کا ہو, روحانیت کا ہو. ہم جو دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, ہمارا پیغام یہ ہو, جامع پیغام ہو ہمارا, جب انشاءاللہ ہم کو کامیاب ملے گی. ورنہ یہ تعداد جو دکھ رہی ہے اور یہ ہٹ کے یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اب یہ دیکھیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے انس, ہر دن کی صبح اور ہر شام, اے انس ہر دن کی صبح اور ہر شام اگر تو اپنے دل کو ہر ایک کے لیے کینہ, کدورت, حسد, بغض وغیرہ سے پاک کر سکے تو ضرور کرے. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے انس, یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, آپ کو فرما رہے ہیں کہ اے انس اگر تم اتنا کر سکتے ہو تو ضرور کرو. اور کیا کرو کہ تم ہر دن کی صبح, مطلب تمہاری صبح ہو, ہر تم دن جب اٹھتے ہیں دن نکلتا ہے تو اس طرح تمہارا دل ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کدورت, حسد, بغض یا برائی نہ ہو, اور جس طرح جب شام ہو تمہارے دل میں یہی کیفیت ہو صبح دن شام. اگر ایسا اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ یہ میری سنت ہے. غور کیجئے, ماشاءاللہ صدقے جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ محبت کا کتنا بڑا علاج بتایا ہے, کتنا بڑا اصول بتایا ہے کہ جس سے محبت بڑھے گی, محبت پھیلے گی. کیا کتنا سمپل فارمولا ہے, کر کے دیکھیے. دلوں کو اس تین چار چیزوں سے دور کیجئے, پاک کیجئے. اور کیوں کیجئے؟ حضور فرما رہے ہیں, اپنے ایک معزز اور مقرب صحابی کو فرما رہے ہیں اور بولے کہ یہ ایسا اگر کر سکتے تو کرو. اور کیوں کرو؟ کیونکہ یہ میری سنت ہے. اور آگے فرما رہے ہیں, اگر تم ایسا کرو اور جس نے یہ میری سنت زندہ کیا, میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا, اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کون جنت میں جانا نہیں چاہے گا بتائیے, بتائیے کون نہیں جانا چاہے گا؟ کس کی مزہ لگی ہوگا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے کہ میں دوزخ میں جانا چاہوں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, ہر کوئی بولے گا کہ نہیں میں جنت میں جانا چاہوں گا. تو پھر ہم یہ حدیث پہ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ غور طلب ہے. اور اس کے آگے جو ہے تو اور چند باتیں آتی ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ کینہ بھی ہوتا ہے, حسد بھی ہوتا ہے, بغض بھی ہوتا ہے, دشمن بھی ہوتی ہے. تو کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ بھی حضور فرماتے ہیں, اس کی حدیث کا مفہوم, یہ حدیث شاید یہاں پر حدیث نہیں میں لکھا نہیں, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حب دنیا اس کا جو ہے تو روٹ ہے, مطلب جس کو وجہ بولتے ہیں, کاز. اس کی وجہ حب دنیا کی محبت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. دنیا کی ہم لوگ اگر بہت پرواہ کریں گے, بہت دنیا کی آرزو کریں گے, اگر دنیا ہم لوگ بہت دنیا والے ہو جائیں گے تو یہ ساری برائیاں پیدا ہوں گی. تو ہم دنیا کی محبت کو کم کریں, مطلب ہم کو دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر کر لینا نہیں ہے. بس ٹھیک اسی طرح جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں کر لیتی, اتنا ہی پانی لیتی ہے جتنا اس کو ضرورت ہو, جتنا ہضم کرنے کے لیے یا سانس لینے کے لیے. پانی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اور آکسیجن ہوتا ہے, تو وہ صرف آکسیجن لیتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دیتی ہے. اگر زیادہ پانی لے گی تو پیٹ پھول جائے گا, مچھلی مر جائے گی. تو سوچیے ہم لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اتنی دنیا کا ہم یس کریں گے, زیادہ دنیا لیں گے تو کیا ہوگا ہمارا. تو ہم لوگ بھی اسی طرح ہو جائیں گے. تو ہم کو مچھلی کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ زیادہ پانی جو لے گی تو ہمارے نقصان دہ ہے, تو دنیا میں زیادہ ہمیں ہرس نہیں کرنی چاہیے. اور ایک اور حدیث شریف آتی ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جو حضور صاحب نے فرمایا کہ حسن اخلاق, کیونکہ بات حسن اخلاق کی ہو رہی ہے تو ہم نے یہ سوچا میں نے کہ کچھ نہ کچھ حسن اخلاق سے ریلیٹڈ بات کی جائے, کیونکہ اس کا سارا تصور کا دار و مدار ابھی آپ کے سامنے جیسے میں نے پیش کیا حسن اخلاق پر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کی جو ہے تو 10 قسمیں ہیں یا 10 چیزیں ہیں جس پہ وہ مبنی ہوتا ہے. 10 چیزیں جو حسن اخلاق ہوتے ہیں, پہلا یہ کہ سچ بولنا, نمبر 2 دنیا سے نا امیدی رکھنا, بھروسہ نہ کرنا, جتنی اللہ نے دیا ہے تقدیم میں ضرور دنیا لیں اور اچھے طریقے سے حلال طریقے سے لیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے بہت صاحب مالدار اور بہت صاحب ثروت شخصیت تھے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے خباعت نہیں, لیکن دنیا کو غلط طریقے سے حاصل نہ کیا جائے. لیکن جو اخلاق حسنا ہے, حسن اخلاق ہے, جو پہلی بات یہ ہے کہ سچ بولنا, دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے نا امید رکھنا یعنی بھروسہ نہ کرنا, سائل پر بخشش کرنا مطلب یہ کہ جو سائل اگر کچھ مانگ رہا ہے تو اسے دے دینا, اس کو خالی نہ لوٹانا. کیونکہ ایک اور حدیث شریف آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سائل کو ضرور دو گو کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. ایک حدیث شریف ہے یہ, غور کیجئے کتنا مبارک کلام ہے اور کتنی بڑی فلسفی ہے اس کے اندر. گھوڑے پر بیٹھ کے آئے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اسے ضرور دو, یہ حسن اخلاق میں ایک جگہ فرمایا. دوسری حدیث کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی آئے اور ہاتھ پھیلائے اسے نہ مت کہو, جو ہے تمہارے پاس دے دو. وجہ ہم کو نہیں معلوم کہ اس کی کیا اس کی حالت ہے یا کس حال دور سے گزر رہا ہے, ہم نہیں جانتے, اس لیے اسے منع نہ کرو. آج کل پیشہ ور لوگ ہو گئے وہ الگ چیز ہے, لیکن حدیث پہ ہم کو عمل کرنا ہے اور سختی سے عمل کرنا ہے. جب بھی ہم حضور کی محبت کو پا سکیں گے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات اچھی ہوتی ہے, ہر بات پیاری لگتی ہے, ہر چال اچھی لگتی ہے, ہر عمل اچھا لگتا ہے اور ہر پال پہ ہم کار بند ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کو حضور کے احکام پر عمل کرنا ہے, سختی سے کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر گھوڑے پر بیٹھ گیا تو ضرور آپ اس کو دو, اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا ہاتھ وہ ہے جو کسی کے ہاتھ کے سامنے کسی کے سامنے پھیلایا جائے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ آپ سائل کو دو, اور ایک جگہ فرمایا کہ مت مانگو, سوال مت کرو, بھیک مت مانگو. مطلب یہ کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو بالکل مت مانگو. اس طرح جو ہے تو حدیث شریف ہے وہ. تو نمبر 3 یہ بات ہوگی. نمبر 4 بات یہ ہو گئی کہ پڑوسی یا دوست اگر بھوکا ہو تو خود پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے. 5 احسان کا بدلہ دینا. 6 امانت داری کرنا. 7 صلح رحمی کرنا. خاص طور سے جو ہے تو یہ اب رشتہ داروں سے تعلق ہے. آج کے دور میں بولے تو آپ سے ایک منٹ میں لینا چاہوں گا کہ آج کتنے ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے بہت برے ہیں, سخت برے ہیں, دیکھنے کو تیار نہیں ہیں, اور باہر بڑی بڑی امداد کر رہے ہیں, بڑی بڑی دعوتیں دے رہے ہیں, بڑے بڑے دین کے کام کر رہے ہیں. کتنی مثالیں ایسے ہیں, آپ کے نزدیک بھی ہوں گی دور بھی ہوں گی. آپ نزدیک رشتہ داروں کو بولیں گے ان سے تو ہم کچھ نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اللہ نیک توفیق دے. آپس کے بھائیوں سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ناراضگی ہو گئی, انہوں نے کچھ برا بول دیا ان سے ناراض ہو گئے. اللہ کے راستے میں کریں گے, صدقہ دیں گے, خیرات کریں گے, بڑی بڑی جو خدمتیں کریں گے. تو یہ بہت بری چیز ہے, منع فرمایا حضور صاحب نے کہ یہ جی میں یہ آپ کو دے دیتا ہوں کیونکہ یہ 10-15 دن محنت کی میں نے, کیونکہ میں آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں ایک مقرر نہیں ہوں, لیکن جب آپ نے بولا تو میں تھوڑی کوشش کی ہے, ایک ناقص سی کوشش اللہ قبول کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ 6 جو ہے تو امانت داری کرنا ہے, 7 صلح رحمی کرنا ہے, جو خونی رشتے سے تعلق ہے ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. 8 یہ ہے کہ دوست کے حقوق ادا کریں. 9 یہ مہمان نوازی کرنا ہے, یہ سب پہلے کے دور میں تھا, آج دیکھیں مہمان نوازی بہت کم ہو گئی ہے. اور 10 جو ہے تو حیا کرنا ہے. اور یہ جو اخلاق حسنا ہے یا حسن اخلاق ہے, اس میں ایک اور بات قابل غور ہے یا خیال رکھنے والی بات ہے کہ اگر یہ کسی شخص میں ہوگی ضروری نہیں کہ اس کے اولاد میں ہو, کوئی ضروری نہیں. یا کسی بیٹے میں یا کسی اولاد میں ہو تو اس کے والدین میں ہو, کوئی ضروری نہیں. یا کسی مالک میں آقا میں ہو تو اس کے غلام میں ہو, کوئی ضروری نہیں. کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنے اپنے طور سے بنایا ہے اور ہر ایک کو اپنی عقل سمجھ دی ہے. حتیٰ کہ حضور نے اپنی خود بیٹے حضرت بی بی فاطمہ خاتون رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اے بی بی فاطمہ, یہ ہرگز فخر نہ کرنا, ہرگز خیال نہ کرنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور یہ تم یہی ایسی چلی جاؤ. ہرگز یہ نہیں کرنا. قیامت کے دن جانے سے پہلے اپنی نجات کا, اپنی کامیابی کا, اپنی جو ہے تو اپنی اپنے کیا بولیں گے اس کو شفاعت کے لیے اپنے اعمال کی کوشش ضرور کر کے جانا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو, جو بیوی فاطمہ خاتون جنت ہے جن کے میں حدیث آتی ہیں کہ آپ خاموش کر لیجیے, اس کے بعد بھی آپ نے نصیحت اس لیے نظر بنائی کہ آپ کے احکام ہر کے لیے, ہر ایک کے لیے لاگو ہے اور قیامت تک لاگو ہے. تو بیوی فاطمہ کا جو آپ نے فرمایا ہر ایک کے لیے لاگو ہے, تو مطلب یہ کہ ہمیں اعمال پہ بھی اتنا دھیان دینا ہے, نہ کہ صرف یہ سمجھیں کہ میرے باپ تو ایسے بڑے تھے, میرے دادا تو ایسے بڑے تھے, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لوں گا, مطلب میں تو کبھی کر لوں گا, مجھے ایسا نہیں ہے. عمل بھی کرنا ہے, عمل بھی اللہ قبول کرنا ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے دو تین چیزیں اور بات عرض پیش کر کے بات ختم کر دوں گا میں, کہ اور دو تین چیزیں یہ ہیں کہ غصہ نہ کرنا, یہ الگ, یہ اس حدیث کا جز نہیں ہے لیکن یہ دوسرے اخلاق میں آتا ہے. دو اور چیزیں ہیں کہ غصہ نہ کرنا, ایثار اور قربانی ہمیشہ جو ہے تو کرنا, بدگمانی نفاق نہ کرنا. اب اس سلسلے میں